بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. إس رسالة شرح كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے باب النہی پہ، اور نہی کے متعلق تعریف اور تعریف کی تعریف بھی بیان کر چکے تھے پچھلے درس میں، اور ہم پہنچے تھے ما تقتضیہ صیغۃ النہی. اس سے پہلے کہ ہم یہ بیان کریں کہ صیغۃ النہی کا مقتضی کیا ہے، نہی کی تعریف میں یہ بیان کیا تھا کہ نہی کا صیغہ جو ہے وہ فعل مضارع سے پہلے اگر لا ناہیہ آ جائے تو اسے کہتے ہیں صیغۃ النہی. یہ ایک ہی صیغہ ہے نہی کا، یاد رکھیں. فعل مضارع ہے، مضارع فعل مضارع، اس سے پہلے لا ناہیہ ہے، اور لا ناہیہ کی نشانی فعل مضارع سے پہلے جزم ہے، یعنی فعل مضارع مجزوم ہوگا اس کا مطلب ہے یہ صیغۃ النہی ہے. وہ تفصیل جو میں نے بیان کی تھی کہ فعل مضارع کیسا ہے، بعض ساتھی پریشان ہو گئے تھے، تو اس کا نشانی یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع مجزوم ہے، اس سے پہلے لا ہے، اس کا مطلب یہ صیغۃ النہی ہے. فعل مضارع مجزوم کیسے ہوتا ہے؟ مجزوم فعل مضارع کتنی قسمیں ہیں؟ فعل مضارع صحیح الاخر ہوتا ہے، فعل مضارع معتل الاخر ہوتا ہے، یا فعل مضارع افعال خمسہ میں سے ہوتا ہے؟ یہ تین قسمیں ہیں. اچھا، مثال کے ساتھ بس بات آسان ہوتی ہے. تذهب، يذهب، تذهب، انت تذهب، لا تذهب. با جو ہے صحیح ہے یا نہیں؟ حرف با صحیح ہے یا حرف اللہ ہے؟ حرف اللہ تین ہے، الف واو یا، سب جانتے ہیں. با کیا ہے؟ حرف صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع صحیح الاخر. اچھا، لا تذهب، ٹھیک ہے، یذهب، تذهب، با کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن جہاں کہتے ہیں لا تذهب، اب با کے اوپر کیا ہے؟ سکون، سکون علامہ جزم ہے. فعل مضارع صحیح الاخر ہے، اس کی علامہ سکون ہے، جزم کی علامہ سکون ہے. لا تذهب، لا اچھا لا تذهب، سمجھ آگے. اچھا، فعل مضارع معتل الاخر، دعا، يدعو، تدعو، تدعو، تم دعا کرتے ہو. لا تدعو مع الله الہ آخر، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اچھا، تدعو کیسے لکھیں گے؟ لا نہیں کے علاوہ تا دال عین واو الف، تدعو، ٹھیک ہے، یہ جمع کا. اچھا، عام طور پہ تدعو انت، تا دال عین واو انت. اچھا، جب ہم کہیں گے لا تدعو، لا تدعو، واو حذف کر دی جائے گی، لا تا دال عین اوپر ضمہ. ضمہ کیوں ہے؟ ضمہ نشانی ہے کہ واو ہے جو حرف علت ہے وہ محذوف ہو گیا ہے. لا تدعو، ٹھیک ہے، آگے چلیں. لا تدعو، تم نہ پکارو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو. اچھا، اگر جمع ہے انتم لا تدعون، تدعون تم دعا کرتے ہو، انت تدعو ایک شخص، انت تدعو. اچھا، اگر جمع ہو انتم لا تدعون، انتم لا، انتم تدعون، لا کو چھوڑے، انتم تدعون. اب ہم نے نہی کرنی ہے کہ تم لوگ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کیسے کریں گے؟ نہیں کرنی ہم نے، لا، لا تدعو، نون کہاں ہے؟ حذف ہو گئی. کیوں حذف ہو گئی؟ کیونکہ مجزوم ہے. علامہ جزم حذف النون ہے. مجزوم کیوں ہے فعل مضارعہ؟ اس سے پہلے لا ناہیہ ہے. مجزوم جزم قطعا جزم کے ساتھ, دوسری بات ہی نہیں. ٹھیک ہے, نشانی کیا ہے صغر نہیں کی؟ سکون علامت ہے جزم کی. جزم یعنی قطعی, قطعی طور پہ کوئی نظر آسانی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے یہ انگریز بیٹھے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, قطعی طور پہ. اچھا اب دیکھیں, یہ بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ فعل مضارع کے ساتھ بعض اوقات لا نافیہ بھی آتی ہے, جیسا کہ اس آیت میں دیکھیں, اس نہیں کی آیت میں جو شیخ نے بیان کی. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره. اچھا, تتبع کے اوپر کیا ہے؟ لا اوپر عین کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے. تتبع, لا تتبع یہ صیغہ نہیں ہے, نہیں اتباع کرو. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع مجزوم ہے لا کی وجہ سے, علامہ جزم سکون ہے. اچھا, لا یؤمنون کیا ہے؟ یہ صیغہ جزم ہے, یہ صیغہ نہیں ہے. لا یؤمنون صیغہ کیا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ لا یؤمنون, نون نہ ہوتا, کیونکہ جزم کی نشانی حذف النون ہے. لا یؤمنون یہ نفی ہے, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے آخرت پر. لا یؤمنون بالآخرہ. تو فعل صیغہ نہیں کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے لا ناہیہ ہو. لا ناہیہ کی نشانی کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم ہو. فعل مضارع اگر صحیح الآخر ہے تو سکون ہوگا, معطل الآخر ہے تو حذف کر جائے گا حرف العلہ, اور اگر افعال خمسہ میں سے ہے تو نون حذف کر ہو جائے گا. چوتھا ہے ہی نہیں. تھوڑا گرامر بیچ میں آ جاتا ہے بعض اوقات, تو میں معذرت چاہتا ہوں. اب آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں ما تقتضی صیغۃ النہی. صیغۃ النہی کا مقتضا, شیخ صاحب فرماتے ہیں مقتضا کیا مطلب ہے؟ یعنی صیغۃ النہی سن کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, صیغۃ النہی کے اندر کیا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں, جو شریعت ہمیں دینا چاہتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صیغۃ النہی علی الاطلاق, اگر صیغۃ النہی مطلقا یعنی بغیر کسی قید کے بیان کی جائے, تقتضی تحریم المنہی عنہ وفساده. صیغۃ النہی اپنے اطلاق پر منہی عنہ کے حرام اور فاسد ہونے کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جی اطلاق کوئی قید نہیں. اب مثال آ گیا کہ قید کا کیا مطلب ہے, کیسے ہے اطلاق کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ اگر کوئی قید ہے تو اس قید پہ عمل کیا جائے گا. کہ نہیں جو ہے اس میں یا تو تحریم کے لیے ہوتا ہے یا اکراہ کے لیے ہوتا ہے, مکروہ ہے, یا تحریم یا اکراہ کے لیے, یا حرام ہوگا منہی عنہ یا مکروہ ہوگا. تو اگر کوئی قید ہے تو ہم دیکھیں گے یہ مکروہ ہے, یا اس قید کے مطابق ہم دیکھیں گے, حرام بھی ہو سکتا ہے اور حرام نہیں بھی ہو سکتا. لیکن اگر اطلاق ہے تو پھر اصل میں وہ حرام ہی ہے, یہ قاعدہ ہے. اچھا, تقتضی تحریم المنہی عنہ, جس کے بارے میں نہیں کی جا رہی ہے وہ قول ہے عمل جو کچھ وہ حرام ہے. اچھا, وہ فساد ہی, اور وہ فاسد بھی ہے, وہ باطل بھی ہے. فمن الادلہ علی انہا تقتضی التحریم, اس میں دو چیزیں ہیں, یعنی تحریم کے اوپر نمبر ایک لکھیں, فساد کے اوپر نمبر دو لکھیں. اب دو چیزوں پر ہم نے بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ. حرام کیوں ہے اس کی کیا دلیل ہے, اور فاسد کیوں ہے اس کی کیا دلیل ہے, اور فاسد کے متعلق جو اہم تفصیلات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تحریم یعنی حرام ہے, تحریم. فمن الادل علی انہا تقتضی التحریم قوله تعالی, اس کی دلیل کہ صیغۃ النہی تحریم کے مقتضا ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, سورة الحشر آیت نمبر 7. سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. اچھا, جیسا فرماتے ہیں فالامر بالانتہاء عما نہى عنہ يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. یعنی سو جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانے کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے رک جانا واجب ہے. اس کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ وہ فعل حرام ہے. یعنی جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں آپ پر واجب کہ آپ رک جائیں. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ عمل کرتے جس روکا جا رہا ہے یہ حرام ہے پھر حرام کے ارتکاب کر رہے ہیں. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن الادلہ, اب یہ سمجھ آگی دلیل کیا ہے تحریم کی. اچھا اب یہ دلیل بیان کرنے چاہ رہے ہیں شیخ صاحب فساد کی کیا دلیل ہے کہ فاسد ہو جاتے عمل. ومن الادلہ على انه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وآلہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ مسلم کی روایت ہے جیسا فرماتے ہیں اے مردود, اور اس بات کی دلیل کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے, یعنی ناقابل قبول ہے. جیسا فرماتے ہیں وما نهي عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا, اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور جس چیز سے منع کیا گیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہے حکم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ عمل جو ہے مردود ہے اور ناقابل قبول ہے. یہ سمجھ کے نہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا ہے اور منع کرنے کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس عمل پر ہمارا عمل نہیں ہے ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل کیسے اچھا ہو سکتا ہے کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے, تو عمل مردود ہے. اچھا جیسا فرماتے ہیں هذا وقاعدة المذهب مردودا, مردود نہ قابل قبول ہے, مردود کہتے ہیں جو قابل قبول نہ ہو. فیکون فیکون ہو جاتا ہے مردود, یعنی ہو جاتا ہے قابل قبول نہ قابل قبول. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطنا او صحيحا مع التحريم كما يلي. جیسا فرماتے ہیں یہ منہی عنہ کے بارے میں مذہب یعنی مذہب حنابلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ کیا یہ فعل تحریم کے ساتھ باطل ہوگا یا صحیح ہوگا. ایسے ہے کما یلی ایسے, یعنی قاعدہ دیکھیں ذرا حنابلہ کہ ہاں کون سا قاعدہ ہے اور پھر جو اس کی تفصیل اور حق بات ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا قاعدہ یہ ہے ان یکون النہی عائدا الى ذات المنہی عنہ او شرطہ فیکون باطلا, یعنی اگر منہی عنہ کی ذات, یعنی اگر نہیں منہی عنہ کی ذات کی طرف لوٹتی ہو یا اس کی شرط کی طرف تو یہ باطل ہوگی خواہ یا عبادت میں ہو یا معاملات میں. ٹھیک ہے, یعنی وجہ کیا ہے اس کی وضاحت یہ ہے جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اگر جو منہی عنہ ہے اس کی ذات کے متعلق ہے جسے منع کیا جا رہا ہے یا اس کی شرط کے متعلق ہے پھر تو وہ عمل باطل اور فاسد ہے. اچھا دوسرا ان یکون النہی عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنہی عنہ ولا شرطہ فیکون باطلا, اگر نہیں منہی یہ کہ نہیں کسی خارجی امر کی طرف لوٹتی ہو جس کا تعلق منہی عنہ کی ذات سے نہ ہو اور نہ ہی اس کی شرط سے ہو تو اس وقت یہ باطل نہیں ہوگا. اب مثال سے بات آسان ہوگی, اس کی مثال دیکھیں. مثال العائد الى ذات المنہی عنہ فی العبادہ, ہم نے بات کی عبادت میں اور معاملات میں, دونوں میں شریعت میں عبادات ہیں معاملات بھی ہیں. نہیں جو منع کیا گیا ہے بعض اوقات عبادت کے متعلق بھی منہی نہیں کیا گیا ہے اور بعض معاملات کے متعلق بھی نہیں کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے مثالوں کے ساتھ عبادت میں کس چیز سے منع کیا اس کا کیا تقاضا ہے اور معاملات میں کس چیز سے منع کیا گیا، اس کا کیا تقاضا ہے. بعض مثالیں جیسا فرماتے ہیں، عبادات میں منہی عنہ کی ذات کی طرف لوٹنے کی مثال، النہی عن صوم یوم العیدین، عیدین کے دن روزہ رکھنے سے منع کرنا. عید کے دن جسے روزہ رکھا، اس روزہ درست ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، حرام ہے. کیوں درست نہیں؟ اس کا عمل باطل کیوں ہے؟ اسے روزہ بھی رکھا ہے، بھوک اور پیاس بھی اس نے برداشت کی ہے، آخر میں ہم کہتے ہیں آپ کا روزہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اچھا، جو منع فرمایا کس چیز سے؟ کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. منع کس چیز سے کیا؟ روزے سے، کہ عید کے دن نہیں رکھنا. تو منہی عنہ جو ہے اس کے ذات کے متعلق ہے کہ نہیں؟ روزے کے ذات متعلق ہے کہ نہیں؟ منع کس چیز سے کیا گیا؟ روزے سے. کس دن؟ عید کے دن. اور کسی نے اسی منہی عنہ پہ عمل کیا ہے اور عید کے دن ہی روزہ رکھا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے. ومثال عائد الى ذاتی فی المعاملہ، اور اس کی مثال کہ معاملات میں اس کی ذات کی طرف لوٹنے کی مثال معاملات میں، النہی عن البیع بعد نداء الجمعہ الثانی ممن تلزمہ الجمعہ، جن پر جمعہ لازم ہو ان کا جمعہ کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت کی ممانعت. جمعہ کی جب دوسری اذان ہوتی ہے، جب خطبہ ہوتا ہے، تب خرید و فروخت حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی منع فرمایا قرآن مجید میں. اگر کوئی شخص اس وقت کوئی چیز خریدے، جو خطبہ جاری ہے، کوئی شخص جا رہا ہے، ریڈیو لے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے کچھ خریدا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے جس نے خریدا ہے؟
خریدنا درست نہیں ہے، لیکن چیز صحیح ہے، چیز حرام نہیں ہے.
حرام ہے،
چیز بھی حرام
ہے اور خریدنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو نہیں ہے اس کے ذات متعلق ہے کہ نہیں؟ کس چیز سے منع کیا گیا؟ خرید و فروخت سے. کس وقت منع کیا گیا؟ دوسری اذان کے بعد. دوسری اذان کے بعد، جیسے کہ روزے سے منع کیا گیا عید کے دن. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے
نہیں،
فرق صرف عبادت معاملہ کا ہے. لیکن کیا اس کے ذات کی طرف منہی عین ہوئے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، ذات کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہ خرید و فروخت درست ہے اس کی، اور نہ اس کا یہ عمل درست ہے. یہ بھی حرام ہے اور بیع بھی فاسد ہے. ومثال العائد الى شرط فی العبادہ، اب شرط کی طرف آتے ہیں، وہ تو ذات کی طرف تھا، اب جو عبادات کی شرطیں ہیں، معاملات کی شرطیں ہیں، اس کے متعلق ایسا فرماتے ہیں، النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. یہ بات ہو رہی ہے مذہب کی، مذہب حنابلہ کی. ابھی جتنا بھی ہے، ابھی ہم نے بات نہیں کی اپنی، یہ سمجھے ذرا. شیخ صاحب نے اپنی وضاحت نہیں کی اور میں نے بھی وضاحت نہیں کی، کیونکہ یہ بھی مشہور ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ مقلدین ہیں. آج یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ کہاں تک ہمارے علماء اور ہم مقلدین ہیں کسی مذہب کے. اگر مقلد ہوتے تو کبھی کسی بات کی نفی نہ کرتے. مقلد کا مطلب کیا ہے؟ جو امام کا قول اس راکھوں پہ ہے، چاہے دلیل کے مخالف ہو، عقل کے مخالف ہو، واقعہ کے مخالف ہو، کوئی پرواہ نہیں. تو امام شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو پورا قول بیان کیا ہے، پھر اپنی بات بیان کی ہے. اچھا، ومثال عائد الى شرط في العباده، اور اس کی مثال جو شرط کی طرف لوٹتی عبادت میں، النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فسد، کہ ریشم کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. ستر العورہ نماز کی شرط ہے کہ نہیں؟ فستر العورہ شرط لصحت الصلاه، اگر آپ ستر نہیں ڈھانپتے اس کے بعد نماز نہیں ہوتی. نماز کی شرطوں میں سے ہیں. نماز کی نو شرطیں یاد ہیں؟ نماز کتنی شرطیں ہیں؟ نو شرطیں. ان میں سے ستر العورہ ایک ہے، ستر کا ڈھانپنا. آپ نے ستر تو ڈھانپا ہے لیکن حرام چیز سے ڈھانپا ہے. فَإِذَا سَتَرَهُ بِثَوْبٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ، اگر ایسے کپڑے سے ستر کو ڈھانپ لے جسے منع کیا گیا ہو تو نماز درست نہیں. کیوں؟ لعود نہیں لشرطی ہے، کیونکہ مذہب میں جو قاعدہ کیا ہے فساد کا، کیا قاعدہ ہے کہ یا تو ذات کی طرف منہی عن ہو لوٹتا ہو یا شرط کی طرف، تو یہاں پر شرط ہے کہ نہیں، نماز شرطوں میں سے ستر العورہ ہے، تو یہ منہی عن ہو شرط کی طرف واپس لوٹ رہا ہے اور شرط جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مذہب کی بات ہے، یہ مذہب حنبلی کی بات ہے، ان کا یہ قاعدہ ہے، یہ کتابیں جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں. جیسا فرماتے لم تصح الصلاة لعود نہیں الى شرطها، نماز درست نہیں ہے جسے ریشم کپڑے پہن کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ نہیں جو ہے وہ شرط کی طرف لوٹتی ہے. اچھا، ومثال العائد الى شرط في المعامله، اور معاملات میں شرط کی طرف لوٹنے کی مثال، النهي عن بيع الحمل، بيع الحمل سے منع کرنا، یعنی حمل کی بیع کی ممانعت کرنا. حمل یعنی کیا خیال، حمل کسے کہتے ہیں؟ حمل کو ہی کہتے ہیں، ایک جانور ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ اس بچے کو بیچنا چاہتے ہیں، جائز ہے شرائن؟ جائز نہیں. جب تک کہ وہ پیدا نہیں ہوگا، اپنی ماں سے الگ مستقل نہیں ہوگا، آپ اسے نہیں خرید سکتے. کیوں؟ اگر آپ نے پیسے دے کے خرید لیا، ہو سکتے وہ مردہ پیدا ہو، تو نقصان ہوا کہ نہ ہوا، تو شرع اس نقصان سے روکتی ہے. اچھا، النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط صحة البيع. دوسری بات یہ ہے کہ علم بھی نہیں ہے، یعنی خرید فروخت کے شرطوں میں سے علم شرط ہے. ہم جانتے نہیں ہیں کہ کیا نکلے گا، اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، کیونکہ فرق ہوتا ہے پتہ قیمت میں. آپ نے اب اونٹنی کو الٹرا ساؤنڈ ہوگا کیا؟ سبحان اللہ. تو قیمت آپ جب دیں گے تو علم شرط ہے، یعنی خرید و فروخت جب کریں گے، سات شرطیں خرید و فروخت کی، سات، ان میں سے ایک العلم بالمبيع، والعلم بالثمن. سمن تو پتہ ہے میں 2000 کے لینا چاہتا ہوں، میں جو بھی پیٹ میں ہے ٹھیک ہے، اگر مادہ ہے تو 3 ہے، اگر نہ رہے تو 2 ہے، مادہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. اب علم نہیں کہ کیا ہے، اب شرط پوری نہیں ہوئی نا، اس لیے جائز نہیں، حرام ہے. فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه، تو اگر اس نے حمل کو بیچ دیا، فروخت کر دیا اور دوسرے نے لے لیا، یہ خرید و فروخت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، فاسد ہے، باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ نہیں جو ہے وہ شرط کی طرف لوٹ رہی ہے. نہیں، یہ شرط خرید و فروخت دونوں کے لیے نا، اگر دونوں کے لیے حرام ہے. اچھا، ومثال النهي العائد الى امر خارج في العباده، یعنی ایک نہیں جو عبادت سے باہر ہے، نہ اس کی ذات سے تعلق ہے نہ شرط سے تعلق ہے، اس کی مثال یہ ہے، النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، ایک شخص ہے اس نے کپڑے تو ریشم کے نہیں پہنے، یہ سر پہ امامہ جو ہے وہ ریشم کا پہنا ہوا ہے. فلو صلى عليه عمامة، عمامة حرير، لم تبطل صلاته. مذہب حنبلی میں کیا ہے؟ کیونکہ شرط کیا ہے نماز کی؟ سر ڈھانپنا شرط ہے؟ نہیں. ستر ڈھانپنا شرط ہے؟ شرط ہے. اگر ستر ڈھانپنا جو شرط ہے نماز کی وہ ریشم سے ڈھانپی گئی، تو یہ نہیں جو ہے، ریشم کپڑے پہننے کی نہیں جو ہے آپ نے جو منع فرمایا ہے، اب وہ شرط کی طرف لوٹتی کہ نہیں لوٹتی؟ وہ لوٹتی شرط کی طرف، اس لیے باطل ہے. لیکن جو سر ڈھانپنا ہے شرط نہیں ہے نماز کی، اگر ریشم کپڑے سے سر ڈھانپ لی اور نماز پڑھ لی تو نماز باطل نہیں ہے. لیکن عمل حرام ہے کہ نہیں؟ عمل حرام ہے، اس کو گناہ ملے گا حرام کے ارتکاب کا، لیکن اس کی نماز درست ہے، کیونکہ سر کا ڈھانپنا ستر میں شامل نہیں ہے، نماز کی شرطوں میں سے نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، نہیں ہے، لا يعود الى ذات الصلاه ولا شرطها، کیونکہ نہیں، نہ تو نماز کی ذات کی طرف لوٹتی ہے اور نہ شرط کی طرف. ومثال العائد الى امر خارج في المعامله، النهي عن الغش، اور معاملت میں جو معاملت کی ذات یا شرط سے تعلق نہ رکھے اور اس چیز سے منع کیا گیا ہو، اس کی مثال یہ ہے، النهي عن الغش. غش کسے کہتے ہیں؟ دھوکے سے، دھوکے کو کہتے ہیں. اگر کسی نے خرید و فروخت کیا لیکن دھوکہ دیا، تو دھوکہ دینا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. لیکن یہ جو خرید و فروخت ہے اس کے کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں، فلو باع شیئا من الغش لم يبطل البيع، اگر دھوکے سے کوئی چیز بیچ دے، لم يبطل البيع، تو بیع جو ہے وہ باطل نہیں ہے. لماذا؟ لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه، کیونکہ نہیں جو ہے وہ نہ تو خرید و فروخت کی ذات کی طرف لوٹتی ہے اور نہ ہی شرط کی طرف لوٹتی ہے. یہاں پر رکتے ہیں. شیخ صاحب نے اس چھوٹے سے رسالے میں تفصیل بیان نہیں کی، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کی اپنے اس اصول میں، علم اصول جو رسالہ ہے اس کی اپنی شرح بھی ہے، خود شیخ صاحب کی، شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ قول مذہب کا ہے، جو صحیح قول ہے وہ اور ہے. اب صحیح قول کیا ہے، علماء کے قول کیا میں بیان کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ضابط جو مذہب میں ہے یہ کمزور ہے اور یہ نظر ثانی کا مستحق ہے، اور میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کہ ضابط پہ اختلاف ہوئے علماء کے ترازو کیا ہے، آخر کب محرم کے ارتکاب کرنے سے عبادت باطل ہوتی کب نہیں ہوتی. تحریم کا تو اتفاق ہے، کسی کو شک ہے تحریم پہ، منہی عنہ محرم ایک بات ختم ہے، لیکن اگر اس محرم کو عبادت کے دوران استعمال کیا جائے تو کیا عبادت باطل ہوتی ہے یا نہیں. اب چند مثالیں دیکھتے ہیں پھر میں تفصیل بیان کرتا ہوں. اگر کوئی شخص وضو کرے چار چار مرتبہ، وضو کو آوا کو دھوئے، کیا وضو باطل ہو جاتا یا نہیں. وضو کیا وضو، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تین تین سے زیادہ نہ دھوئے، اور جس نے دھویا وہ حد سے گزر کے اس نے ظلم کیا، منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک شخص نے اسے چار دفعہ دھو لیے، کیا اس کا وضو باطل ہے، دوبارہ وضو شروع سے کرے گا؟ یہ وضو ٹھیک رہے، اس سے غلطی ہوئی، وضو ٹھیک غلطی ہوئی، اور گناہ کا مستحق ہے. یہاں پر وضو کے متعلق ہے کہ نہیں، منہی عنہ جو ہے ذات کے متعلق ہے کہ نہیں، ذات کے متعلق ہے. منع بھی وضو سے کیا ہے کہ تین مرتبہ زیادہ نہیں کرنا، اور اس شخص سے یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ قاعدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، مذہب کا قاعدہ جو ہے یہ برقرار نہیں. کوئی مذہب بھی خود بھی یہ کہتے ہیں کہ تین چار دفعہ دھو لیا جائے تو پھر وضو باطل نہیں ہوتا، وضو باطل نہیں ہوتا. اچھا، دوسری مثال روزے کے وصال. وصال کا مطلب ہے کہ مغربی افطاری نہ کرنا، رات تک صبح تک روزہ مسلسل رکھنا، اسے وصال کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا اولئک العصا اولئک العصا، جس نے وصال کے روزے کا اور افطاری نہیں کی یا میری نافرمانی کی ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، نافرمان ہے، نافرمان ہے. اب یہاں پہ منع کیا گیا ہے، یہ جو منع کیا گیا ہے روزے کے متعلق ہے کہ نہیں، اور وصال جو کیا ہے اس وہ روزے کے متعلق ہے، تو کیا اس کا روزہ باطل جو اس نے پورے دن رکھا صبح سے مغرب تک وہ باطل ہو گیا، یا وہ برقرار ہے جو اس نے کیا وہ گناہ ہے؟ روزہ اس کا برقرار ہے، جو اس نے ایکسٹرا کیا وہ گناہ ہے. تیسری مثال، جس نے نماز میں ستر ڈھانپا ریشم کے کپڑے سے، مذہب نے کیا کہا؟ اس کی نماز باطل ہے. چوری کے کپڑے سے نماز پڑھی، نماز باطل ہے. لیکن جو حق قول ہے، جو صحیح قول ہے، میں بھی بیان کروں گا علماء کے اقوال، کہ اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز درست ہے، اگرچہ اس نے محرم کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے. بتاتا ہوں، ابن تیمیہ کا قول بتاتا ہوں، آپ کے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، پانچویں مثال، جس نے چوری کے پانی سے وضو کیا، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وضو ہو گیا گناہ کے ساتھ. چھٹی مثال، حرام کے مال سے حج کرنا، عورت بغیر محرم کے حج کیا، حج ہو گیا لیکن گناہ کے ساتھ. اچھا، حرام آلے سے جنگ اور ذبح کرنا، سونے کی چھری ہے حرام استعمال کرنا، اسے بکرا ذبح کر لیا، بکرا حلال ہے حرام ہے؟ بکرا حلال ہے، اس کے عمل حرام ہے جو اس نے کیا ہے، گناہ کا مستحق ہے. ہڈی سے ذبح کیا، بکرا حلال ہے، اس کا وہ جو اس نے عمل کیا وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اس کا گناہ اس کے سر ہے. روزے دار کا جھوٹ بولے، غیبت کرے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ منع کیا گیا کہ نہیں منع کیا گیا؟ منع کیا گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. تو غیبت کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. روزے دار نے غیبت کی ہے حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. روزہ ٹوٹا؟ روزہ نہ ٹوٹا، روزہ اس کا درست ہے، لیکن غیبت اور جھوٹ بولنے کا، چغل خوری کا، اس کا گناہ ملے گا. احرام میں، اگر احرام کے اندر کوئی شخص شراب پی لے، اس کا حج ٹوٹ جاتا ہے. محظورات الاحرام میں شراب پینے کے ذکر ہے, ناخن تراشنے سے تو اس کو بکرا دینا ہے, اس نے دم دینا ہے, لیکن شراب پینے سے بکرا دینا ہے اس نے؟ سبحان اللہ, دیکھیں نہیں. اچھا, دسویں مثال اعتکاف. معتکف ہے اور معتکف نے اگر شراب پی لی یا جھوٹ بولا, چغل خوری کی, غیبت کی, اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اعتکاف کے مبتلات میں سے یہ ہے نہیں چیزیں. لیکن کیا یہ حرام ہے کہ نہیں؟ حرام, منہی عنہ ہے. آخر وہ ترازو ہے کہ جس پہ آپ یہ ساری چیزیں توڑ رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں, حرام بھی ہے اور جائز بھی ہے. ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں, اور اس سے ملتا جلتا قول ابن عثیمین نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح کی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. ابن تیم فرماتے ہیں انہ لا یوجد فی الشریعہ قط ان ھذا منہی عنہ مع الصحہ وانما استفاد الفساد بمجرد النہی. یعنی شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے, آپ کو نہیں ملے گا یہ لفظ کہ یہ اس سے منع کیا گیا ہے صحت کے ساتھ اور اسے منع کیا گیا فساد کے ساتھ, نہیں ملے گا آپ کو شریعت میں. یعنی یہ حرام ہے, منع کیا گیا حرام ہے, اور حرام کے ساتھ یہ صحیح بھی ہے, حرام ہے تو فاسد ہے. اچھا, وانما استفاد الفساد بمجرد النہی, نہیں آ گیا فساد پکا ہو گیا. لأن الله دليل كيا, لأن الله تعالى يقول إشهاد باري تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, اور الزمين پر فساد برپا نہ کرو اس کو بہتر إصلاح کرنے کے بعد. ثم قال والإفساد المراد به في الآية هو نشر المعاصي وفعلها. اس آية تقريبا میں فساد کیا مطلب ہے کہ معاصی اور گناہ اور بدکاریہ کرنا زمین کے اوپر سب سے منع کیا گیا ہے. ثم قال آگے فرماتے ان النهي المراد هو النهي الذي جاء في سياق واحد. اس کو ذرا سمجھیں, جو نہی شریعت میں ہے جسے منع کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ایک ہی سیاق میں نہیں کیا گیا ہو, منع کیا گیا ہو ایک ہی حدیث میں, ایک ہی نص میں. یعنی یفہم النہی من نص واحد, نہی آپ کو ایک ہی نص میں سمجھ آ جائے گا. اس کی مثال لا تصلوا الى القبور, قبروں کی طرف, قبروں کے پاس نماز نہ پڑھو. اگر کسی نے قبر کے قریب نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہے, وہ دوبارہ پڑھے گا. کیوں؟ ایک ہی نص میں نہیں ہے, ایک ہی نص میں, آپ کو دوسرے نص جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا, دیکھیں ہاں, اما نہی المرکب, لیکن جو نہیں مرکب ہے یعنی یفہم من نصوص مختلفہ, مختلف نص آپ جمع کر کے آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. فرماتے اما نہی المرکب فهذا النهي يقتضي التحريم دون الفساد. جو نہیں مرکب ہے وہ حرام تو ہے لیکن عبادت کو فاسد نہیں کرتا. اس کی مثال دیکھیں, اب ریشم کے کپڑے سے منع کرنا ایک حدیث میں ہے, مردوں کے لیے ریشم کپڑا حرام ہے. کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے دوران ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے؟ ایک نص میں نہیں ہے. آپ کو ایک نص ملا الگ سے کہ مردوں کے لیے ریشم کپڑا پہننا حرام ہے, اور یہ جس نے کپڑا پہنا ہوا ہے چاہے یہ نماز کے اندر ہو پھر بھی حرام ہے, نماز کے علاوہ پھر بھی حرام ہے, تو نماز سے اس کا کوئی تعلق ہے ریشم کے کپڑے کا؟ نماز میں یا نماز کے علاوہ ریشم کے کپڑے کا پہننا تعلق ہے نماز سے؟ نہیں تعلق. اس لیے نہیں کہاں سے ہمیں ملا, نماز کے اندر سے تو ڈھونڈا کہیں نہ ملا. یہ نہیں مرکب ہے, ہمیں کہیں اور سے پتا چلا کہ ریشم کپڑے پہننا حرام ہے. اس لیے نماز درست ہے اس کی, لیکن اس کا جو عمل ہے وہ حرام ہے, تو عمل کا جواب دے ہے, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, یعنی شریعت نے ایک نص میں حکم دیا کہ ستر ڈھانپنا ہے, یہ الگ ہے نماز میں, اور دوسرے میں نص میں دوسری حدیث میں منع فرمایا ہے کہ ریشم کپڑے نہیں پہننے. اگر یہ کسی بھی جگہ پہ ایک نص میں ہوتا کہ ریشم کے کپڑے نماز کے دوران نہیں پہننے, پھر حرام ہو تو نماز باطل ہوگی. ترتیب ترکیب کا یہ شے سب کا معنی ہے. اچھا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وذهب بعض اهل العلم الى صحه الصلاه مع الاثم بلبسه, یعنی حریر کی بات کی شیخ صاحب نے یہاں پہ شرح میں فرماتے ہیں, اور بعض اہل علم اس طرف گئے کہ اس کی نماز درست ہے مع الاثم, لیکن اس کو گناہ ہے. کس چیز سے؟ جو اسے ریشم کپڑے پہنے نماز کے دوران. وقالوا ان جهه التحریم والامر منفك بعضهم عن بعض, وہی ترکیب کی بات, لفظ دوسرے ہیں, کہ حکم دیا گیا ستر ڈھانپو, یہ امر ہے, منع کیا گیا ریشم کپڑے نہ پہنو, یہ نہیں ہے, دونوں الگ, منفق عن بعضهما بعض, دونوں سے الگ الگ ہیں, ایک نص میں نہیں ہے. فهو مأمور بالصلاة, نماز کا حکم ہے, منہی عن اللبس, اور ریشم کپڑے پہنے سے اسے منع کیا گیا ہے. بخلاف الذي صام يوم العيد, جس نے عید کے دن روزہ رکھا, فهو منہی عن الصوم, روزے سے ہی اسے منع کیا گیا. فلا يمكن ان يكون مامورا بالصوم, جب روزے سے منع کیا گیا تو روزے کا حکم نہیں ہو سکتا ایک ہی نص میں, روزہ رکھو بھی نہ رکھو بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب روزہ نہ رکھو عید کے دن تو بس بعض واضح ہے, نماز نہ پڑھو ریشم کپڑے میں بات واضح تھی, لیکن یہ نص نہیں ہے. کپڑے ریشم کپڑے نہ پہنو اور نماز میں ستر ڈھانپو, دونوں الگ الگ ہیں, امر الگ ہے نہیں الگ ہے, اور ہمیں الگ الگ چیزوں کو جوڑ کر, یہ کسی نے اجازت ہمیں دی شریعت میں کہ ہم اس عمل کو باطل کر دیں جس کی دلیل نہ ہو. اما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه, وهذه رواية عن الإمام أحمد في المذهب وهو قول قوي, لكن انصاف کی بات کی ہے, اور یہ قول بھی امام احمد حنبل سے ثابت ہے مذهب میں, لیکن حنابلہ نے جو مذهب حنبل انہوں نے یہ قول لے لیا, وہ دوسرا قول ہے امام احمد بن حنبل کا, اور شیخ فرماتے ہیں وهذا قول قوي, اور یہ قول جو امام احمد حنبل کا یہ قوی, یعنی میں سمجھتا ہوں یہ قوی ہے زیادہ, اور اس پہ عمل کرنا بہتر ہے اس سے جس کی دلیل نہیں ہے. یہ شرح الاصول صفحہ نمبر 115 میں بیان کیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں دوسری مثال, ذهب كثير من اهل العلم, بہت سارے علم اس طرف گئے ہیں, الا ان الصلاه لا تبطل اذا ستر عورته بثوب محرم, اگر وہ اپنا ستر ڈھانپے حرام ثوب سے, حرام کپڑوں سے, تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. لان الستر حصل به, کیونکہ ستر تو پورا ہو گیا اس کا, والجهه منفكه, اور اس کی جہت جو ہے منع کرنے کی وہ الگ ہے. لان تحريم لبس الثوب ليس من اجل الصلاه, کیونکہ جو منع کیا گیا ریشم کپڑوں سے وہ نماز کے لیے نہیں منع کیا گیا, وہ ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا ہے, نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ولكن تحريم مطلق, مطلق تحریم ہے. فلو قال الشارع مثلا لا تصلي في هذا الثوب, اس ان کپڑے میں نماز نہ پڑھو, فصلى قلنا ان الصلاه باطله, پھر اسے نماز پڑھی اس منع کردہ چیز میں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, ثواب میں کمی ہے, ہاں ثواب میں کمی ہے, لیکن نماز دہرائے گا, نماز نہیں دہرائے گا دوبارہ. اور پھر ابن رجب حنبلی نے بھی جامع علوم الحکم میں اس کی پھر تفصیل بیان کی ہے, صفحہ نمبر 22 میں انہیں الگ الگ کیا, ایک عابد ہے ایک عبادت ہے, یہ بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے, یعنی جو عبادت کر رہا ہے اس کو شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہے, اور عبادت کے اندر بھی کسی چیز سے منع کیا گیا ہے, تو جو عبادت کرنے والا ہے جو اس کو منع کیا گیا ہے اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ریشم کپڑے آپ کس کو منع کیا گیا ہے؟ عابد کو, عبادت کرنے والے شخص کو, عبادت کے اندر اس نے وہ کپڑے وہ غلطی کر لی ہے تو عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس کی مثال کسلا بدون طہارہ, نماز بغیر طہارت کے پڑھنا, اب نماز عبادت ہے اور عابد کو حکم دیا گیا ہے کہ طہارت سے نماز پڑھو, بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوئی, اور اگر ستر نہیں ڈھانپا ویسے نماز پڑھی, وہ ڈھانپ بھی سکتا ہے تب بھی اس کی نماز نہیں, اور اگر چوری کر لے, جھوٹ بولتا ہو, ڈکیتی کرتا ہو, نماز پڑھے, کوئی فرق پڑتا ہے نماز پہ؟ نماز نہیں پڑتا. جو عمل ہے اس نے کہ حرام ہے کہ نہیں, حرام کیا. تو نماز سے اس کو تعلق ہے؟ جیسے کہ جھوٹ کا، چوری کا، شراب کا، سود کا کوئی تعلق نہیں نماز سے. تو ریشمی کپڑے پہنے سے کیا تعلق ہے نماز کا؟ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے جو زبان سے نیت پڑھتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نماز کی نیت جو پڑھتے ہیں زبان سے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بارک اللہ فیک. اچھا ایسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں دل کی نیت نہ ہو صرف زبان سے ہو؟ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں دل بنیاد ہے، دل میں ہے بعد میں زبان پہ ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز ہو جاتی ہے. یہ عمل بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے. اور بدعت کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس عملنا فہو رد، عمل مردود ہے. یہ ضروری نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، اب ذرا سمجھیں، اس کا تعلق جو ہے عبادت سے بھی ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے، نیت کا، نیت کا بغیر، یعنی نیت نماز کی شرطوں میں سے ہے. اچھا اصل نیت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. دل میں نیت کی ہے کہ نہیں؟ اس نے کر لی ہے. جو اس نے ایکسٹرا زیادتی کی ہے زبان سے، اسے منع کیا گیا کہ نہیں؟ منع کیا گیا. جیسے کہ وضو تین مرتبہ کرنا ہے، چوتھی طرف منع کیا گیا، تین تو اس کے پورے ہو گئے نا، چوتھی منع کیا گیا، منع کیا گیا. وضو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وضو ٹھیک ہے. لیکن جو چوتھی مرتبہ اس کا، وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے. اس کا جس نے زبان سے نیت کی ہے وہ گنہگار ہے بدعت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن اس کی نماز درست ہے. اچھا اس معاملے میں اور اس معاملے میں کیا فرق ہے؟ جس نے دو رکعت کی بجائے تین رکعت فجر کی پڑھ لی، اس کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ کیوں باطل ہے؟ نیت نماز سے باہر ہے اور رکعت وغیرہ نماز کے اندر ہے. ایک تو یہ، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے اس نیت کے معاملے میں اور رکعت کے معاملے میں کوئی فرق ہے رکوع کے معاملے میں؟ اس کے علاوہ ایک یہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا. اچھا وضو آتے ہیں تین مرتبہ سے، وضو چار مرتبہ وضو کر لیا، یعنی ایک ہاتھ اپنے کلی کی چار مرتبہ یا چہرہ دھوئے چار مرتبہ، ایک مرتبہ زیادہ ہوا ہمیں وضو ٹھیک ہے، لیکن ایک رکعت زیادہ پڑھ لی فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں تین رکعت سے چار پڑھ لی جان بوجھ کے، نماز باطل ہے کیا؟ نماز باطل ہے، کوئی شک نہیں ہے. وضو باطل کیوں نہیں ہے؟ اس نے بھی زیادتی کی، اس نے بھی زیادتی کی، اس نے بدعت کی، اس نے بدعت کی ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ نیت کا تو بتا دیا آپ نے، اس کا تو کیا؟ یہ بھی عبادت کے اندر، وہ بھی عبادت کے اندر ہے. اچھا میں آپ کو بات آسان کر دیتا ہوں، ہنٹ. اگر کوئی شخص ایک مرتبہ چہرہ دھو لے، تین مرتبہ نہ دھوئے، نماز اس کا وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا تین کی جگہ دو رکعت پڑھ لے مغرب کی، ہوگی نماز اس کی؟ یہ فرق ہے کہ وضو کے متعلق جو ہے ایک ایک مرتبہ کی دلیل ہے، دو کی بھی ہے، تین کی بھی ہے، تین سے زیادہ جائز نہیں ہے. لیکن نمازیں توقیفی ہیں، جو رکعت آ چکی ہے وہ آپ کم نہیں کر سکتے اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے. وضو میں آپ کم کر سکتے ہیں، تین کی جگہ دو بھی کر سکتے ہیں، ایک بھی کر سکتے ہیں. زیادہ کریں گے اس سے منع کیا گیا ہے، کم سے منع کیا گیا ہے؟ کم سے نہیں منع کیا گیا. اور رکعت میں آپ زیادہ بھی نہیں کر سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پہ قیاس باطل ہے، قیاس نہیں ہو سکتے اس میں. وعلیکم السلام. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، آگے پھر انشاءاللہ کہ نہیں تحریم کے لیے ہم نے جان لیا، کیا تحریم کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ اگلے درس میں جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. نماز اس نے صحیح پڑھی ہے.